ثنا اور اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ قرآن کریم بھی ان کی فہرست سے پر ہے, اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں مکارمہ, امام علیہ السلام کی دعائیں مکارمہ اخلاق, کہ جس میں کل اخلاق کریمہ اور مکارمہ اخلاق کے حوالے سے کامل بیان آپ کے سامنے موجود ہے. میں تھوڑا سا اس طرح اشارہ کروں, آج ان شاء اللہ اسی کا ارادہ رکھتا ہوں کہ کچھ آئمہ کی دعاؤں سے اور قرآن کریم سے اخلاق کریمہ اور ملکات فاضلہ کے حوالے سے ایک عملی شکل, ایک عملی صورت ہمیں نظر آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس راستے چلنے کے لیے اور ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے. امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں بہت سارے اخلاق اور ملکات کا ذکر فرماتے ہیں. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الطالحين وألبسني زينة المتقين. آپ غور فرمائیے کہ یہاں پر بالکل وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے سیکھا کے مسئلہ کر رہا ہوں, کہ عمل جو اخلاق حسنہ کا آئینہ دار ہوتا ہے, اس عمل کے ایجاد کرنے سے پہلے ملکہ حسنہ کا نفس میں پائے جانا ضروری ہے. درود محمد وال محمد پر اور حل لینی مجھے حلیہ عطا کر, بحلیت صالحین جو صالحین کا حلیہ ہے. اللہ عام طور سے لباس کو بھی کہتے ہیں, کہ مجھے وہ حلیہ عطا کر, یعنی میرے نفس کی کیفیت کیسی ہو جائے. یہ حلیہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کے دیکھیں گے کوئی صالح انسان جس قسم کا لباس پہنتا ہے وہ لباس پہن کے بیٹھے, ظاہری مطلب نہیں. تو جب امام فرما رہے ہیں کہ مجھے صالحین کا حلیہ عطا کر, مجھے صالحیت کا حلیہ عطا کر, تو یہ حلیہ کیا ہے؟ یہ انسان کے نفس اور باطن کا حلیہ ہے, اور انسان کے باطن کا حلیہ جب تبدیل ہوتا ہے, جب انسان کی سوچ اور فکر اور کردار میں تبدیلی آتی ہے. یعنی جب آپ کی سوچ میری سوچ کے ساتھ مل جائے, آپ کی فکر میری فکر کے ساتھ مل جائے, تو کیا کہا جائے گا؟ کہ ہم دونوں کا حلیہ باطنی ایک ہو گیا. یہ اسی چیز کو جیسے میں آپ کے سمجھ میں بیان کیا تھا کہ رنگ میں رنگنا سے بہت اللہ. تو پہلی صفت امام کیا مانگ رہے ہیں؟ صالحیت کا نقش مٹانا ہوگا. حلنی بحلیت الصالحین وألبسنی زینۃ المتقین. اس قدر حسین جملہ ہے, البسنی مجھے لباس پہننا, کس چیز کا لباس پہننا؟ متقین کی زینت کا لباس پہننا. یعنی کہ جو چیز متقین کی زینت ہے وہ لباس مجھے پہننا. تو یہ دونوں باتیں, متقین کی زینت سے ملبس ہونا اور صالحین کے حلیے سے متحلی ہونا, یہ ملکات ہیں. عمل ملکات کہ متقین کی زینت کا لباس اور صالحین کا حلیے جیسا حلیہ بننا. اب یہ دو چیزیں, یہ دو ملکات, جب میں خدا سے اپنے لیے مانگ رہا ہوں تو اس کا نتیجہ اور سبب اور ثمر کیا ہونا چاہیے؟ فی بسط العدل. مجھے کیوں پہنا دے؟ صالحین کا حلیہ اور متقین کی زینت والا لباس. فی بسط العدل, تاکہ میں عدل کے پھیلانے کے قابل ہوں. یعنی عدل کا پھیلاؤ کس کے ہاتھ سے ممکن ہے؟ جو صالحیت اور تقویٰ رکھتا ہو. یعنی کہ ہر شخص عدالت کے نام پر صالحیت اور تقویٰ کا ملکہ ہوگا تو انسان عدل کے پھیلاؤ ہوتا بھی ہوگا. فی بسط العدل وکظم الغیظ. دنیا کے اندر زیادہ تر مشکلات جو انسانوں کی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ غیظ و غضب, انانیت, غصہ. کہ انسان اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا میں اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں. اس نے میری اس طریقے سے توہین کی میں جب تک اس کو ذلیل اور رسوا نہ کر دوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. فکر مل غیظ, امام فرماتے ہیں کہ مجھے صالحیت اور تقویٰ عطا کر عدل کے پھیلانے میں, غیظ و غضب کے پی جانے میں, وہ انفا نافرا جہاں جہاں پر آگ بھڑکتی ہے اس کو بجھا دینے میں, اتفا نافرا جہاں جہاں پر آگ بھڑک رہی ہے چاہے وہ دشمنی کی آگ ہو چاہے حسد کی آگ ہو اس کو بجھانا, وہ وقت میں اہل الفرقا اور جو لوگ آپس میں دور ہو گئے ہیں ان سب کو ملا دینے میں, وہ اطلاع ذات البین اور اپنے ماں بہن امور کی اصلاح کریں. یہ کیا ہے؟ یہ مکارم اخلاق. اللہم صل علی محمد و آلہ و حلنی بحلیت الصالحین وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكزم الغيظ وإطفاء النافرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين. یہ مکارم اخلاق. لیکن اس سب چیزوں کے کرنے کے قابل انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کون ہے جو بکھرے ہوئے اور بچھڑے ہوئے کو ملا کے کر دے؟ وہ کون ہے جو فتنہ و فساد اور غیظ و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے؟ وہ کون ہے جو زمین سے ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کو نافذ کر دے؟ وہ ہیں جو اپنے اندر ملک صالحیت اور ملک تقویٰ رکھتا. یہ ہے دعائیں مکارم اخلاص. اسی دعا میں ایک جملہ اور نظر میں آیا, وہ اگرچہ کہ ہمارے موضوع سے تو براہ راست وابستہ نہیں ہے لیکن بہت حسین جملہ ہے, میرا دل چاہے کہ وہ بھی آپ کو سناؤں. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا میرے رزق میں اس وقت وسعت عطا فرمانا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور مجھے اس وقت قوت عطا کرنا کہ جب میں محنت کر کے تھک جاؤں. یہ جملہ, یعنی کہ یہ جملے آپ کو اس لیے سنائے کہ ہمیشہ اس کو دہراتے رہنا چاہیے, خاص طور سے ان افراد کو کہ جو سن میں تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. کہ امام فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے میرے بیس کو کب وسیع کر. کہ بعض اوقات علماء فلاسفہ اس بات کہتے ہیں کہ انسان ہر چیز کے لیے اپنی زندگی میں کوٹا لے کر آتا ہے. ہنسی کا کوٹا ہے, خوشی کا ہے کوٹا ہے, اسی طریقے سے غم ہے, اسی طریقے سے انسان کے لیے رسک کبھی وسیع ہوتا ہے کبھی تنگ ہو جاتا ہے. اس زندگی میں ہر اتفاق ایسا ہوتا ہے. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے رزق کی فراخی کے لمحات ہے میرے پروردگار وہ رکھنا کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں. کیونکہ انسان کے بدن میں جب تک قوت رہتی ہے وہ مصائب کو مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے, تو جب میرے بدن کی قوت ختم ہونے لگے اس وقت رزق کی کمزوری سے پریشان ہوں اور جب میں تھک جاؤں جھٹ جاؤں اس وقت مجھے قوت عطا کرنا. تو دعائیں مکارم اخلاق جس کے اندر پہلا جملہ امام علیہ السلام کے ابتدائی جملوں میں یہی ہے کہ الہی فضلی معالی الاخلاق, کہ اے میرے رب مجھے اخلاق کا اعلیٰ معیار عطا کر. تو ہمیں کس چیز کی خدا سے دعا کرنا ہے؟ اخلاق کی کرامت کی دعا کرنا ہے. کس چیز کی خدا سے دعا کرنا ہے؟ اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی دعا کرنا ہے. ایک سلام محمد میں نے آپ کے سامنے دو ملکات کا تذکرہ کیا کہ جو انسان کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ مفید اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. آج اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے واقعے کے حوالے سے. یہ واقعہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا سناوا ہوگا, ان کے لیے تذکر ہے, لیکن خاص طور سے یہ ہدیہ ہے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے. حضرت خمینی نے کئی مقامات پر خاص طور سے چھل حدیث میں آداب الصلاۃ میں ایک جملے کی بار بار تکرار کی, وہ یہ ہے کہ معارف اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اہل معرفت اور اہل سلوک کی تکذیب نہ کرنا اور ان کی حقارت پر کبھی آمادہ نہ ہونا. اس جملے کو غور سے سنیے کہ جو اہل ولایت ہیں, اہل سلوک ہیں, عرفا ہیں, اولیاء ہیں, اگر تمہیں ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمیشہ اسے اپنی کم علمی اور جہل پر محمول کرنا, نہ کہ ان کی توہین اور تحقیق پر آمادہ ہو جانا, کیونکہ ایسا کرنا تمہارے اوپر ہدایت اور روحانی ترقی کے تمام دروازوں کو بند کر دے. انسان کی روحانی ترقی کی ضامن ولایت اور اہل ولایت سے وابستگی ہے. تو تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ملکہ جو انسان کے لیے دیگر فضائل کے دروازے کھولتا ہے وہ اہل ولایت سے محبت اور ان کے لیے احترام کے جذبات. یہ واقعہ اعلیٰ طباطبائی نے رسالہ سیر و سلوک میں بیان کیا اور اس میں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کے حوالے سے کہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں زیارت کی خاطر, زیارت امام حسین علیہ السلام کی خاطر کربلا کی طرف روانہ تھا, جا رہا تھا, تو میرے برابر ایک نوجوان بیٹھا ہوا. تھوڑی دور آگے جانے کے بعد وہ نوجوان بے اختیار رونے لگا, گریہ کرنے لگا بلند آواز سے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گریہ کا سبب کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اور اگر تمہیں نہیں بتاؤں گا تو پھر کسے بتاؤں گا. کہنے لگا کہ میں شہر زنجان میں رہتا تھا, میرا پیشہ سول انجینئرنگ تھا, میں انجینئر تھا, میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا زنجان میں, اور میں اس وقت ایک پاسب و فاجر انسان تھا. لیب و لیب کے جتنے مشاغل تھے وہ سب کا سب میری زندگی کا حصہ تھا, لیکن ایک چیز میرے اندر پائی جاتی تھی کہ میں دیندار لوگوں کی عزت اور ان سے محبت اپنے دل میں ضرور پاتا تھا, کہ میں دیندار افراد کی, یعنی کہ میں خود بے دین تھا لیکن میں نے کبھی دیندار لوگوں کی بے عزتی نہیں کی, بے حرمتی نہیں کی, بلکہ ان سے ہمیشہ احترام کے ساتھ پیش آتا. یہ ایک صفت میرے اندر پائی جاتی تھی. ایک دن میں اپنے پروجیکٹ پہ تھا کہ ایک بزرگ نورانی صفت کے, جن کے بارے میں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آیت اللہ زنجانی, وہ خود میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کل آپ ظہر کے بعد میرے پاس آئیے گا, مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے. میں نے ان سے ہاں کر, لیکن جب اگلا دن آیا تو میرے انچارج اور سپروائزر نے ایک کام میرے ذمے سونپ دیا اور وہ کام مجھے اسی وقت کرنا تھا جس وقت بزرگوار نے مجھے طلب کیا. تو میں نے یہ سوچا کہ اب کیا میرے کو ہم سے ظاہر ہے کہ بلانا ممکن ہے, لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا گیا تو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے تیز بخار چڑھ گیا. اتنا تیز بخار چڑھ گیا کہ میں گویا بستر سے لگ گیا. میری حالت کو دیکھ کر میرے انچارج نے مجھے اس کام سے چھٹی دی. جیسے ہی اس نے مجھے رخصت دی اچانک میری طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی. اس چیز کو میں نے خدا کی طرف سے ایک نشانی سمجھا اور میں اس بزرگوار کے پاس چلا گیا. انہوں نے مجھے دیکھا, پیار محبت سے اپنے پاس بٹھایا, بنیادی عقائد تعلیم کیے اور میں واپس آ گیا. اس دوران میں ہمارے میس میں اپنے جتنے ساتھی تھے ان سب کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ میڈیکل لیب و لیب ترتیب دی گئی جس کا میں بھی حصہ تھا, لیکن اسی محفل کے دوران نامعلوم میرے دل میں اتنی بے چینی مجھے محسوس ہوئی کہ میں وہاں سے نکل کر اوپر کی منزل پر گیا اور میں خوب رویا اور میں نے کہا کہ اگر کوئی خدا ہے جو میرے دل کے حال کو دیکھتا اور جانتا ہے تو برائے مہربانی میری مدد کر, اور میں پھر واپس آ گیا. اسی طریقے سے اس بزرگوار سے میرا رابطہ رب جب بڑھتا گیا اور مجھے سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی ہوئی کہ میرے جتنے امور زندگی کے تھے وہ سب کے سب ان کو معلوم ہوتے ہیں کہ وہ سب کہ وہ بزرگ مجھے ان احوال سے مبتلا کرتے رہتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں نے اپنی خلوت میں کیا کیا, دوستوں کے ساتھ کیا کیا, لوگوں کی ساتھ حاضری میں کیا کیا, ان سب چیزوں کے ذریعے سے وہ میری تربیت کرتے رہتے ہیں. اور اب جو میں اس سفر زیارت کو اختیار کیے ہوئے ہوں کہ یہ کس کی ہدایت انہوں نے کی. اب اصل جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان نے بلند آواز سے گریا کرنے لگا. انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا, تو کہنے لگا کہ مجھے میرے خیال میں شاید اب ہم عراق کی حدوں میں داخل ہو گئے, کیونکہ مجھے جناب ابا عبداللہ حسین نے السلام علیکم. تو انسان کی ترقی, جیسے میں بار بار آپ کے سامنے شہداء کربلا کی مثال لے کر عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو نہ سمجھیے کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے یا بہت زیادہ عابد و ظاہر ہونے کی جیسی شکل بنانے سے انسان ترقی یافتہ ہوتا ہے, بلکہ کچھ شفاف ہیں, کچھ ملکات ہیں کہ جن پر خدا کی نظر ہوتی ہے. اگر وہ ہم اپنے نفس میں پیدا کر لیں تو ہماری ارتقا کی راہوں کا کھلنا بہت زیادہ آسان ہے. آپ نے یہاں پہ بات کی اس چیز پر کہ وہ کون سی شہر ہے کہ جو اس نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے. اہل ولایت کا احترام اور ان سے اپیل, ان سے قلب محبت. کہ ہم عام طور سے اس چیز میں جس فرض میں مبتلا ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بات کی گئی, کسی عارف کی بات کی گئی, کسی بزرگ کی بات کی گئی, ہماری سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے کہا کہ یہ کہنے کو یاد ہے. جیسے میں نے آپ سے رس کیا کہ عرب فیملی نے اس چیز کو تاکیدن منع کیا ہے, جہاں اہل ولایت کی تحقیر و توہین تمہارے لیے ہر قسم کی ترقی کے دروازے بند کر دیں, اس لیے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پہ خاموش ہو جاؤ, لیکن کبھی ان کی توہین کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. ہم ایک چیز کو سمجھتے نہیں, ایک شے کی حقیقت و گہرائی تک نہیں سمجھتے, اس کو درج نہیں کر پاتے اور اس کے اہم کو برا لگانا شروع کر دیتے, اپنی جہالت کے اعتراف کو قبول نہیں کرتے, عارف باللہ کو جاہل ٹھہرانا شروع کر دیتے. تو اس حوالے سے میری تمام خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ آس خدا کے جتنے مظاہر اور جذبے ہیں ان سے محبت کے جذبات اپنے قلب میں پیدا کریں, قرآن کریم کو کھولیں, اسے چومیں, اسے اپنے سینے سے لگائیں, اسے اپنی آنکھوں سے لگائیں, قرآن کے لیے اپنے قلب میں عطوفت و محبت کو فیل کریں, ٹیمپرس کریں, یہ چیز آپ کو آگے بڑھ رہی ہے. قرآنی معارف میں غور کرنا, قرآن کی گہرائیوں میں غور کرنا ایک چیز ہے, لیکن کم از کم قرآن سے محبت کے الفت کے جذبات یقیناً پیدا کریں, خاص طور سے ہمارے بچے اور نوجوان. اسی طریقے سے اہل بیت اصحاب سے محبت جتنی زیادہ پیدا ہو سکتی ہے, جتنی زیادہ اولیاء خدا سے محبت اپنے قلب میں پیدا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں. یہ چیز انسان کو آگے بڑھانے میں بے انتہا مددگار اور مفید ثابت ہوگی. ایک سلام محمد اللہ قرآن کریم ملکات فاضلہ اور حسنہ اور کریمہ کے حوالے سے ظاہر کے بے شمار بیانات. ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں سے میں کچھ معارف قرآنی آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے سورۃ المؤمنون کی بالکل ابتدائی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پروردگار کچھ انسانوں کی کچھ صفات کی فہرست دے رہا ہے. قد افلح المؤمنون, بے شک فلاح پا گئے, نجات یافتہ ہو گئے. کون نجات یافتہ ہو گئے؟ مؤمن, صاحبان ایمان. لیکن ان صاحبان ایمان کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں. وہ مومنین نہیں جن کے بارے میں پتا ہی گیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں یہ لفظ کہیں بھی نہیں آیا نماز پڑھنے والا یا نماز ادا کرنے والا. کن مومنین نے فلاح پا لی؟ کون سے مومنین نجات یافتہ ہو گئے ہیں؟ کہ جو اپنی صلات میں خاشع ہیں. خاشع کا مطلب کیا؟ کہ جن کے دلوں پر عظمت اور روح خدا کا اثر داری ہے. ان کی نمازیں کس کیفیت میں ادا ہوتی ہیں؟ کہ ان پر اللہ کی عظمت اور حیبت اور روح کا اثر ہو. جو میں نے کہا کہ وہ نماز جو بندگی سے نکلتی ہے وہ نمازیں تو خدا کی بارگاہ میں ارزش اور وزن رکھتی ہیں. یہاں پر یہ جملہ آیا تو ایک چیز کی وضاحت بہت کرتے چلیں کہ خوف اور خشیت میں فرق ہے. خوف الگ چیز ہے، خشوع الگ چیز ہے. خدا نے جب اپنے اولیاء اور انبیاء کی ذات کو نسبت دی تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. خوف انسان کو وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو اور پھر اس غلطی کی وجہ سے اسے یہ اندیشہ لاحق ہو کہ مستقبل میں میرے لیے کوئی پریشانی انتظار کر رہی ہے. تو خوف کس چیز کا ہے؟ سوء حساب کا. کہ میں جب اپنے اعمال کا حساب دینے کے مرحلے پر پہنچوں گا تو اس وقت مجھ سے کوئی ایسی لفظش سرزد نہ ہو جائے جو میرے لیے آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بنے. یہ خوف ہے. لیکن خشیت کا مطلب کہ اللہ کی عظمت اور روح اور بندگی کے جذبات سے انسان کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا ہو. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء اللہ سے خوف نہیں کرتے. اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ خشیت اختیار کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں خاشع ہیں، یعنی ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت اور حیبت کا روب چاہیے. تو وہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی صلات میں اپنی نمازوں میں خاشع ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ ہر لغو بات سے منہ موڑنے والے. لغو کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جو کام بےہودہ ہو، بے ہدف ہو. لغو بات کس کو کہیں گے؟ کہ جو بغیر سوچے سمجھے یوں ہی بولی جائے، اسے آپ کہیں گے لغو. جس کا کوئی ہدف نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں بےہودگی، جس میں ادب اور تمیز نہ پائی جائے. ان مومنین کی دوسری صفت کیا ہے صلات میں خشوع کے علاوہ؟ کہ یہ ہر لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. وَهُمْ لِلزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ جو زکات کو ادا کرتے ہیں. یہاں پر قرآن کریم کی آیت ایک عظیم انداز سے بات کرتی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ، یہ وہ لوگ ہیں، لِلزَّكَاةِ، جو زکات کے لیے فاعل ہیں. لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو زکات کے لیے فاعل ہیں، یعنی پھر انجام دیتے ہیں. تو زکات سے ظاہری مراد کیا ہے؟ مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، خدا کے بتائے حکم کے مطابق. لیکن زکات کا لفظ متعلق ہے تزکیے سے، پاک کرنے سے. تو خدا کی راہ میں مال کے انفاق کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس مال کو خرچ کرنے سے انسان کا نفس مال کی محبت سے تزکیہ شدہ ہو جاتا ہے. کس لیے زکات؟ صدقے کو، مال کے انفاق کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان مال کو خدا کے رستے میں خرچ کر کے تصدیق کرتا ہے کہ میں اس مال کو مال خدا سمجھتا ہوں، اپنی ملکیت نہیں جانتا. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت وہ کام کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے تزکیے میں اضافہ ہو. والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پوشیدہ مقامات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, مگر اس رستے سے کہ جس رستے سے خدا نے حلال قرار دیا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا, اس کے علاوہ ہر طرف سے ان کا ہاتھ اور ان کی نگاہ بند ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی صلات پر محافظ اور حفاظت کرتے ہیں. یہ ہیں ان کی صفات, یہ ہیں ملکات حسنہ. اگر آپ غور فرمائیں, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اشارہ کرتا چلوں, انسان کا لغویت سے منہ موڑ لینا کس ملکے کے سبب سے ہے؟ اگر انسان کے نفس میں عزت نفس اور کرامت نفس کا احساس نہ ہو تو کبھی بھی کوئی لغو بات آئے اسے منہ نہیں موڑے. تو وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس میں کرامت و شرافت رکھتے ہیں. ان کی صفت کیا ہے کہ جب بھی کوئی بیہودہ بات نظر آتی ہے اس سے اپنے رخ کو پھرا لیتے ہیں کہ یہ میری سمت نہیں ہے, یہ میری صحت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ زنا اور بدکاری کیا چیز ہے, کسی دوسرے کی عزت و ناموس پر بری نیت سے ہاتھ ڈالنا. ایک انسان کہیں اس کے قلب میں کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ میں ایسا کام کروں, کہ میں کسی کی عزت و ناموس پر بری نگاہ ڈالوں یا معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بری نیت سے اس کی طرف آ جاؤں. تو ہم غور فرمائیں کہ ذکر عمل کا ہو رہا ہے لیکن حقیقتا عمل کی ادائیگی کے پیچھے ملکہ موجود ہے, کہ جب تک وہ ملکہ نہیں پایا جائے گا یہ عمل سرزد نہیں. اگر یہ شرافت اور کرامت نفس کا ملکہ انسان میں نہیں پایا جائے گا تو انسان اپنے کو بری نگاہ سے نہیں بچا سکے گا. اگر تقویٰ والی صفت انسان میں نہیں پائی جائے گی تو انسان اپنی فکر کو پاک نہیں رکھ سکے گا. اس لیے کلام مجید میں ذکر عمل کا ہوا, اعمال کا ہوا, لیکن توجہ خاص طور سے کس چیز کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ ان ملکہ کے حصول کی کوشش کرو کہ جو اس عمل کی بنیاد میں شامل ہے. اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ان آیتوں میں دو تین ہیں, اس طرح اشارہ کر کے آج میں اپنی گفتگو کو تمام کروں. جتنی بھی صفات حسنہ بیان کی گئی ان میں ابتدا بھی صلات ہے اور انتہا بھی صلات ہے, شروع بھی نماز سے ہو رہی ہے اور ختم بھی نماز پر ہو رہی. ابتدا کس چیز سے ہو رہی ہے کہ وہ مؤمنین جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں, جو اپنی نمازوں میں نمازوں کو اس حال میں ادا کرتے ہیں کہ ان کے قلب پر خدا کے روح کا اثر ہو. دعائیں عرفہ میں امام حسین علیہ السلام جہاں خدا سے مکارم اخلاق کے حوالے سے طلب فرماتے ہیں, پہلا جملہ آپ کا یہ, اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک, اے خدا میرے لیے اپنی ایسی خشیت قرار دے کہ گویا میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. خشیت کے معنی کیا کہ خدا کی عظمت اور اس کے روب کا وہ اثر انسان کے قلب پر قائم ہو کہ گویا انسان خدا کو دیکھ رہا ہے. تو نماز کی ادائیگی کے حالت میں حالت خشوع میں, حالت خشوع یعنی گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. نماز میں انسان اپنے کو کیا محسوس کرے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, خدا کی نظریں مجھ پر ہیں. اور جس طریقے سے کہ آپ اگر کسی کی نظروں یا نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اگر مثال کے طور پر صدر و وزیر اعظم کی نظروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی نازیبہ اور ناشائستہ حرکت سرزد ہوگی کبھی نہیں ہوتا. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جس شخص کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوں یہ صرف میرے ظاہر پر ہو سکتا ہے, لیکن اگر خدا کی نظروں کے سامنے کھڑا ہوں تو خدا صرف میرے ظاہر کو نہیں دیکھ سکتا, خدا میرے باطن کو بھی دیکھتا ہے اور میرے قلب کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو بھی دیکھتا ہے. تو خشیت یعنی اپنے اسرار کی بھی حفاظت کرنا, اس کی بھی تحفظ کرنا. تو ابتدا خشیت پروردگار سے فضائل کی, انتخاب محافظت صلاۃ, صلاۃ کی حفاظت کرنا, یہ کیفیت جو تم نے نماز میں حاصل کی اس کی حفاظت کرنا. اس سے اگلا ٹکڑا آیا تھا بہت عجیب, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, یہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں. کس چیز سے وارث ہیں؟ جو آگے بڑھ کے جنت فردوس کو اپنی وراثت میں لے کے, اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں. لیکن ایک جملہ سنتے جائیے کہ وراثت کیا چیز ہوتی ہے, جو کسی اور کی ملکیت ہو اور انسان کو بغیر محنت کے مل جائے. جس چیز کو آپ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں وہ کسب ہے, وہ ویسا نہیں ہے. یعنی جو روزی آپ کماتے ہیں تو آپ روزی اپنے ورثے میں نہیں حاصل کرتے, بلکہ آپ قرض کرتے ہیں روزی الکا سے بہڈی بندہ. تو خدا اتنی صفات کے اتنے اعمال کے بیان کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جنت کو قرض نہیں کریں گے بلکہ جنت کو ورثے میں پائیں گے. اس کا کیا مطلب, اس جملے کا کیا مطلب؟ اور جہاں پر یہ آیت ختم ہوئی اس سے آگے بڑھ کے خدا نے کہا لقد خلقنا الانسان من نطفہ. یہی اسلوب جو یہاں پر تفصیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے سورہ رحمان میں صرف دو جملوں میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. آیتوں کی ترتیب کے حوالے سے خلقت انسانی کا ذکر پہلے آنا چاہیے اور انسان کی صفات حسنہ کا ذکر بعد میں آنا چاہیے. خلقت خلق الانسان کا ذکر پہلے آنا چاہیے, علامہ القرآن کی بات بعد میں ہونا چاہیے. لیکن ان آیتوں میں سورہ مومنون کی آیتوں میں خدا پہلے فلاح پانے والے مومنین کی صفات کی تفصیل بیان کر رہے, ان کو بہشت کا وارث قرار دے رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو نقطۂ نظر کیا. سورہ رحمان میں پروردگار کہتا ہے علم القرآن, ہم نے قرآن کو تعلیم کیا, پھر کہتا ہے خلق الانسان. اس کی تشریح میں علماء بہت حسین جملہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ یہ کہ خلقت انسان, انسان کی تخلیق قرآن کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو انسان بظاہر انسان نظر آئے لیکن تعلیم میں قرآن سے بے بہرا ہے, وہ انسان کی شکل میں حیوان ہوتا ہے. سورہ مومنون کی آیتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ پہلے یہ اخلاق کو ملکہ بے فاضلہ اور حسنہ یہی انسان کی تخلیق کرتے ہیں. اگر یہ صفات انسان میں نہ پائی جائیں تو اس کو انسان کہنے کا اور کہلانے کا کوئی حق نہیں. ایک سوال, آج کی حد تک ہمارا وقت تمام ہوا, چند جملے قرض مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کریں. لیکن ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ یہ موضوعات ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سہل نہیں ہے, بہت زیادہ آسان نہیں ہے, اس لیے میرے لیے بھی ایک خاصی دشواری موجود ہے, اور خاص طور سے اس تنازع میں کہ جو مجمع میں اپنے سامنے پاتا ہوں اس میں بہت زیادہ رد و یابس پوچھ لیجیے. تو بعض اوقات میری زبان کو کوئی چیز پکڑنے لگتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بات عرض کروں, لیکن پھر مجھے فوراً یہ خیال آتا ہے کہ کہیں بعض لوگوں کے لیے یہ جملہ اور یہ معارف وزنی نہ ہو جائیں, زیادہ مشکل نہ ہو جائیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکم ہے کہ لوگوں کو کے اوپر اس طریقے سے بوجھ نہ ڈالو کہ وہ شکستہ ہو جائے, کیونکہ معارف کا تحمل ہے کہ بس کی بات نہیں, اس کے لیے بہت زیادہ تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس حوالے سے اگر کہیں میری گفتگو میں آپ حضرات کوئی شکستگی محسوس کریں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہاں پر کچھ نہ کچھ حصول علم کی خاطر تشریف فرمائیں. میرے سامعین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محض رسم دنیا یا رسم عزاداری کی خاطر یہاں پائے جاتا ہوں, تو جس کی سمجھ میں بھی جو بات نہ آئے اس گفتگو کے حوالے سے جو میں کر رہا ہوں, تو آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ بعد میں سوال کریں, آپ لکھ کے مجھے دیں اور انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دوں گا. کیونکہ ہماری بنیادی نیت یہ ہے کہ کم از کم کچھ معارف اور کچھ قرون قرآن اور اہل بیت کے توسط سے آپ حضرات تک پہنچیں. بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں ایک ہدیہ ضرور ہے. اگرچہ کہ عام طور سے روایت نہیں ہے, لیکن میرا دل یہ جانتا ہے کہ آج مصائب کے حوالے سے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے دیکھ سکوں, اس لیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا ایک ظاہری رخ ہے, ایک باطنی رخ ہے, ایک عرفانی رخ ہے, اور جو اس کا عرفانی جہت اور پہلو ہے وہ اس قدر بلند اور اس قدر امین ہے کہ ہم جیسے کوتاہ بینوں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. کربلا کے بارے میں اگر میں ایک دو جملے عرض کروں کہ کربلا ایک راہ سیر و سلوک ہے, کربلا زندگی کی ابدی حقیقت کا جلوہ اور مظہر ہے, تو شاید یہ غلط نہیں ہے کسی بھی جہت سے غلط نہ ہو. کربلا بنیادی طور پر دو ستونوں پر کھڑی ہے, ایک کا نام حسین ہے اور ایک کا نام زینب ہے. اس لیے یقیناً یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ ہم ذکر کربلا کریں اور کربلا کے دوسرے ستون کے ذکر کو نظر انداز کر دیں, کہ جیسے خدا نے فرمایا کہ ہم نے انسانیت کو دو دستے جلال و جمال سے پیدا کیا, اسی طریقے سے انسانیت کے حوالے سے جو کامل داستان ہے, جو کامل واقعہ ہے, جو کامل وقوع پذیر ہونے والی شے ہے, وہ بھی اپنے اندر ایک پہلو جلال کا رکھتی ہے, ایک پہلو جمال کا رکھتی ہے. تو مظہر جلال اندر جمال جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ولادت باسمت 6 ہجری, اور شاید ہمارے ذہنوں میں یہ موازنہ ہے کہ آپ جناب عمر کلثوم سے بڑی ہیں, ایسا نہیں ہے. کربلا میں دونوں حضرات امام حسین علیہ السلام چھوٹے فرزند ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں چھوٹی دختر ہیں, چھوٹی بیٹی. آپ کا نام زینب بھی اپنے اندر ایک عجیب معنی رکھتا ہے. زینب کا مطلب ہے زینت اب, زینت اب یعنی اپنے باپ کی زینت. تو جس طریقے سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بی بی سیدہ کی یادگار, اسی طریقے سے جناب زینب کی شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یادگار. آپ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو بی بی نے اپنے خانوادے کے ہمراہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بی بی کا پورا خانوادہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھا, ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار بھی شامل تھے اور دونوں جواسات بیٹے عمر و محمد بھی اس قافلے میں شامل تھے. کیونکہ آپ کو کسی بھی لمحہ اور لہجہ امام حسین علیہ السلام کی جدائی گوارا نہیں تھی. خاتون فطرتاً نرم دل ہے, خاتون کو اللہ نے جس طریقے سے کہ مستور قلب کیا اس کے قلب میں نرمی ہے, لیکن بی بی کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس سفر کربلا کے دوران جس طریقے سے آپ کی شخصیت میں ارتقا پائی وہ بھی ایک خیر انگیز محرم ہے. دو محرم امام حسین علیہ السلام صحرا کربلا میں قیام پذیر ہونے کے بعد اپنی تلوار کو صاف کر رہے ہیں اور کچھ اشعار اپنی زبان پر ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ سفر کرنے والے سے اس کی منزل اس قدر قریب آ چکی ہے. جہاں پہ بینر قریب ہے جب ان اشعار کو انہوں نے سنا تو بے اختیار ایک آہ بلند کی اور کہا مجھے ایسا لگتا ہے بھائی کہ تم اپنی موت کی خبر دے رہے ہو. امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہاں بہن ایسا ہی ہے, سب اس دنیا سے ہماری روانگی اور آبا و اجداد سے ہمارے الحاق میں اب زیادہ وفاداری ہی رہ گیا. اس وقت کی خبر جناب زینب سے تمام مستورات و مقدرات تک پہنچی اور ان سب نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیویو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ بلند آواز سے گریہ کرنا تمہاری زبان سے کوئی نازیبا کلمات ادا ہو جائیں اور جو اجر خدا نے تمہارے لیے رکھا ہے اس اجر سے تم محروم رہ جائے. یہ حقیقتا جناب زینب کی کربلا کی ابتدا تھی جس میں بظاہر وہ ایک رفیق الفن خاتون نظر آتی ہیں, لیکن یہی زینب ہے کہ جب روز عاشور آیا اس وقت جب قربانیوں کے پیش کرنے کا وقت آیا تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ کام آسان نہیں ہے, ہمارے لیے جملے ادا کر دینا بہت آسان ہے لیکن اس کیفیت کا تصور کرنا کہ ایک ماں اپنی زندگی کے سرمائے کو کس طریقے سے تلوار کے آگے ذبح ہو جانے کے لیے بھیج دے اس کیفیت کا تصور کرنا آسان بات نہیں کہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوگی کہ جب تک تم جناب سید الشہداء پر اپنی جانوں کو قربان نہ کر دو. یہ فدیہ اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام پہ نثار کیا. بیٹوں کے لاشیں خیموں میں آ گئے لیکن بیوی کو فکر ہے تو اپنے بھائی کے فکر, بیوی کی توجہات کا مرکز ہے تو امام مسلوم. امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی, خیمے جل گئے. اس وقت جناب زینب صلوات اللہ علیہا جلوہ جلال میں بنا گئے. اس وقت وہ اپنے قافلے کے محافظ ہیں, اس وقت وہ اس لٹے ہوئے قافلے کے مہمان ہیں. جب دربار طوفان میں ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ امام سجاد کو قتل کر دیا جائے اس وقت جناب زینب آگے بڑھ کر امام سجاد کی سپر ہیں. جب دربار یزید میں مرحوم امام کی اور اہل بیت کی توہین کے پیغامات ادا کرتا ہے تو جناب زینب اس کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے. لیکن ایک وقت کو آتا ہے کہ جب اس قافلے کی رہائی کے بعد سروں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت جب بی بی نے اپنے بیٹوں کے سر کو دیکھا تو اگر جی کے پہلے بڑھ کے بھائی کے سر کو اٹھایا لیکن دل میں وہ ہوں جو ایک ماں کے دل سے برامد ہوتی ہے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على